بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون النخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو، وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران، تیسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ نحل کی آیت نمبر 1 سے 12 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں. ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا قرآن اور زندگی، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی بری فوج کی سالانہ مشقیں پوری کامیابی اور اہداف کی تکمیل کے ساتھ ختم ہو گئیں. ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے زور دے کر کہا ہے کہ کم سے کم وقت میں معاہدے کے حصول کے لیے امریکہ کو مبہم عبارتوں کا استعمال بند کرنا ہوگا. پاکستان کی ایک اعلی عدالت نے لاپتہ افراد کے معاملے کو آئین شکنی قرار دیتے ہوئے حکومت کو 2 ماہ کے اندر معاملے کا حل پیش کرنے کا حکم دیا ہے. ایران کے وزیر داخلہ نے اربعین حسینی کے موقع پر کربلا جانے والے زائرین کو سہولت دینے کے سلسلے میں عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. اور روس کے لڑاکا طیاروں نے شمال مغربی شام میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے انہیں تہس نہس کر دیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کی بری فوج کی سالانہ مشقیں پوری کامیابی اور اہداف کی تکمیل کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ یہ مشقیں وسطی ایران کے صوبے اصفہان کے جنرل ملٹری زون میں شروع ہوئی تھیں۔ اقتدار 1401 نام سے انجام پانے والی مشقوں کے ترجمان نے بتایا ہے کہ مشقوں کے دوران تمام تر فوجی ساز و سامان کو 700 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے سے ایرانی ماہرین کی تیار کردہ ہیوی اور الٹرا ہیوی گاڑیوں کے ذریعے کم ترین وقت میں مشقوں والے علاقے میں منتقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بری فوج کے ایئر ونگ کے ہیلی کاپٹروں اور ریپڈ ایکشن فورس نے موبلائزیشن آپریشن انجام دیا جو اپنی پیچیدگی اور مہارت کے لحاظ سے حالیہ مشقوں کی بہترین کامیابی شمار ہوتا ہے۔ فوجی مشقوں کے ترجمان نے جنگ جیسے ماحول میں ہیلی کاپٹروں میں نصب نائٹ ویژن سسٹموں کے کامیاب تجربے کو ایرانی فوج کے ایئر ونگ اور اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے اشتراک کا نمونہ قرار دیا۔ اقتدار 1401 فوجی مشقوں کے ترجمان نے ڈرون یونٹ کے کامیاب فلائنگ آپریشن کو فوجی مشقوں کی ایک اور کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار 1401 مشقوں کے دوران پہلی بار فتح 360 اور فجر 5 قسم کے میزائلوں کا بھی کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے زور دے کر کہا ہے کہ کم سے کم وقت میں معاہدے کے حصول کے لیے امریکہ کو مبہم عبارتوں کا استعمال بند کرنا ہوگا۔ ایرنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اپنے چینی ہم منصب وانگ ای سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل کے علاوہ ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے پر بھی بات چیت کی۔ دونوں وزراء خارجہ نے اسٹریٹجک تعاون کے جامع منصوبے پر عمل درآمد کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اس موقع پر کہا کہ تہران مناسب، مستحکم اور مضبوط معاہدے کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ مسودے کے متن میں مبہم عبارتوں کے استعمال سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسی صورت میں کم سے کم وقت میں معاہدے پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر چین کے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی سطح پر یک طرفہ پالیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے ایٹمی مذاکرات میں ایران کے معقول موقف اور اپنے قانونی حقوق کے حصول کے لیے تہران کی جد و جہد کی حمایت کی۔ انہوں نے تہران اور بیجنگ کے مابین تعلقات میں مزید فروغ پر بھی زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ خلیج فارس کے تینوں جزیرے ایران کا اٹوٹ حصہ اور دائمی ملکیت ہیں، اور خلیج فارس تعاون کونسل کے بعض ممالک نے اندازوں میں غلطی کر کے غیر علاقائی طاقتوں کی مداخلت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے خلیج فارس تعاون کونسل کے حالیہ اجلاس میں ایران کے تین جزیروں ابو موسیٰ، تمبے بزرگ اور تمبے کوچک کے سلسلے میں کیے گئے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے ان جزیروں کو ایران کا اٹوٹ حصہ قرار دیا اور کہا کہ یہ جزیرے ان کی دائمی ملکیت رہیں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی تخریبی اور مکارانہ پالیسیوں اور علاقے کے بعض ممالک کے غلط اندازوں کے نتیجے میں مغربی ایشیا کی سلامتی متاثر ہوئی ہے اور غیر علاقائی طاقتوں کی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے بعض ارکان ذمہ داری کا ثبوت پیش کرنے اور اپنی ناکام اور شکست خوردہ پالیسیوں کو اصلاح کرنے کے بجائے پرانے بے بنیاد دعووں کو دہرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ علاقے کی مشکلات کا حل ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں فروغ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پاکستان کی ایک اعلی عدالت نے لاپتہ افراد کے معاملے کو آئین شکنی قرار دیتے ہوئے حکومت کو 2 ماہ کے اندر معاملے کا حل پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف لاپتہ افراد کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور اس معاملے کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں عدالت سمجھتی ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ آئین توڑنے کے مترادف ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے استفسار کیا کہ کیا اداروں نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر قانون نے لاپتہ افراد کے مقدمات میں حائل رکاوٹوں کو بارودی سرنگوں سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھی ہیں، تاہم اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا کہ یہ بارودی سرنگیں کس نے بچھائی ہیں۔ ہندوستان کے معروف صحافی صدیق کپن کو سپریم کورٹ نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست کیرل کے صحافی صدیق کپن کو، جنہیں اتر پردیش کی پولیس نے سن 2020 میں ہاتھرس میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا، جمعے کو سپریم کورٹ نے 2 سال کے بعد ضمانت دے دی ہے۔ صدیق کپن کو اکتوبر 2020 میں 3 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ہاتھرس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ ہاتھرس میں ایک دلت لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور زندہ جلائے جانے کے واقعے کی رپورٹ تیار کرنے کی غرض سے وہاں جا رہے تھے۔ یو پی پولیس نے ان پر الزام لگایا تھا کہ ان کے پاس سے تحریری مواد ملا ہے جو لوگوں کو اشتعال دلانے اور حالات کو کشیدہ بنانے والا تھا۔ سپریم کورٹ نے آج یہ کہتے ہوئے صدیق کپن کو ضمانت دے دی کہ یو پی حکومت دو سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک ان کے خلاف جرم طے نہیں کر سکی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہندوستان اور چین نے اپنے فوجیوں کو گوگرا علاقے سے پیچھے ہٹانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبرساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ہندوستان اور چین کے درمیان 2 سال سے زیادہ عرصے سے جاری فوجی تعطل کو حل کرنے کی سمت ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ملکوں نے گوگرا کے علاقے سے اپنے فوجیوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے اپنے اپنے فوجیوں کو گوگرا علاقے سے ایک مربوط اور مرحلے وار طریقے سے پیچھے ہٹانے کا عمل شروع کیا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے اربعین حسینی کے موقع پر کربلا جانے والے زائرین کو سہولت دینے کے سلسلے میں عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی ایک وفد کے ہمراہ بغداد پہنچے، جہاں انہوں نے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر فریقین نے 2 طرفہ تعلقات، باہمی تعاون میں اضافے اور دونوں ممالک کے عوام کی آسانی کے لیے ہم آہنگ فیصلوں کی حمایت پر زور دیا۔ بعد ازاں ایران کے وزیر داخلہ نے بتایا کہ ملاقات کے دوران زائرین کی کربلا روانگی، منظم خدمات پیش کرنے اور ان کی رہائش کو یقینی بنانے کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ احمد وحیدی نے اس دورے میں اپنے عراقی ہم منصب سے بھی ملاقات کی اور اس دوران اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر عراق جانے والے زائرین کو بہتر خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں گفتگو کی۔ ایران کے مختلف علاقوں سے اہل سنت والجماعت کا قافلہ محبین آل رسول عنوان کے تحت زیارت اربعین کی غرض سے عراق کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ 20 سفر کو سید الشہداء مظلوم کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب با وفا کی شہادت کا چہلم ہے اور اس مناسبت سے عراق اور دنیا بھر سے 10,000,000 زائرین کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ زائرین کا دائرہ صرف شیعہ یا اہل سنت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دیگر ادیان و مذاہب کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں اربعین حسینی کے موقع پر نجف تا کربلا انجام پانے والے ملین مارچ میں شرکت کرنے کے بعد روزے امام حسین علیہ السلام پر حاضری دیتے ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے مختلف علاقوں سے اہل سنت علماء اور دانشوروں کے کئی قافلے محبین آل رسول عنوان کے تحت کربلا کی جانب روانہ ہو گئے۔ روس کے لڑاکا طیاروں نے شمال مغربی شام میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے انہیں تہس نہس کر دیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی اسپوتنک نے شام میں قائم روس کے آشتی مرکز کے حوالے سے بتایا ہے کہ شمال مغربی شام کے صوبے ادلب کے نواح میں واقع دہشت گردوں کے بعض ٹھکانوں کو ہمارے لڑاکا طیاروں نے نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی فضائیہ کے اس آپریشن میں ترکی اور مغربی ملکوں کے حمایت یافتہ درجنوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسپوتنک نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 120 کے قریب بتائی ہے۔ شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ شام ساری دنیا کی نمائندگی میں دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے، جس کے سبب اسے بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک پوری دنیا کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسے بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے متاثرین دہشت گردی کانفرنس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے شام کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی سے متاثر افراد کی امداد کے عالمی پروگرام کے باوجود نہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شام کی حمایت کی گئی اور نہ ہی دہشت گردی سے متاثر ہونے والے خاندانوں کو کسی طرح کی مدد فراہم کی گئی ہے، بلکہ اس کے برخلاف پوری شامی قوم کو اقتصادی محاصرے میں لے لیا گیا ہے۔ فلسطینیوں نے غرب اردن میں مزاحمتی کارروائی تیز کر دی ہیں، کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور چار مختلف مقامات پر صہیونی فوج کے خلاف حملے کیے ہیں۔ فلسطین ٹوڈے کے مطابق تحریک مزاحمت کے جوانوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران غرب اردن میں فائرنگ کی 4 کارروائیاں انجام دیں، جبکہ 12 مختلف مقامات پر فلسطینی اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کی مزاحمتی کارروائیوں کے نتیجے میں غاصب صہیونیوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے قرآن اور زندگی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر مرحلے کو اپنے اندر پیش کیا۔ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے جس اپنے اندر قرآن نے پیش نہ کیا ہو، چاہے عقیدوں کی گفتگو ہو یا وہ اعمال کی گفتگو ہو، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ ضرورت ہے اسے ہمیں حاصل کرنے کی، اور آج اسٹوڈیو میں اسی گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب چلیں گے، جن سے ہم معلوم کریں گے کہ توحید ذاتی کیا ہے۔ توحید ذاتی کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی، اور سب سے پہلے میں چلوں گا ان کا استقبال کرتے ہوئے۔ اور یہاں پر ہمارے کچھ عزیز اور علمی شخصیات بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، جن سے بھی ہم آپ کو روبرو کریں گے۔ مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس اہم گفتگو کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے تمام ان بزرگان سے بھی شکر گزار ہیں آپ کے، کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا اور یہاں پر ہماری اس نشست میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ہمارے یہاں پر مہمانوں سے ملاقات کی، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس عزیز انسان کے پاس، ہمارے عزیز مہمان کے پاس، جو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور قبلہ، سب سے پہلے تو یہ ایک بہرحال فارمیلٹی ہے اور تشریفاتی جملے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس گفتگو کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے، جو ایک اہم موضوع ہے آج کی زندگی کا، کہ اگر توحید ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر عمل بیکار ہے۔ تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی بہت شکر گزار ہیں اس چینل کے اور آپ کے، اور اس طریقے سے حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو ان کی خدمت پیش کریں گے۔
فطری اعتبار سے فطرت ہے انسان کی، خدا کی طلب انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ کوئی ایسا اس دنیا میں نہیں ہے جس کو خدا کی طلب نہ ہو۔ مسئلہ یہاں پر اٹکتا ہے کہ خدا ایک ہونا چاہیے یا ایک سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال یہ عرض کروں کہ یہ گفتگو، جو توحید کی گفتگو آتی ہے، کس مرحلے حیات میں آتی ہے؟ خدا طلبی کی صورت، خدا طلبی کے بعد کون سا مرحلہ ہے جہاں پر توحید کی گفتگو کی جا سکتی ہے؟
جی، بہت ہی اہم سوال ہے توحید ذاتی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں، ضروری ہے کہ توحید کا لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں۔
جی،
توحید وحدہ سے لیا ہے۔
جی،
وحدہ کا مطلب ہوتا ہے، توحید کے لفظ کو وحدہ سے لیا گیا ہے، اور وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا یا ایک بنا دینا۔
جی،
اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں پر موجود ہیں، ایک گروہ آپ نے بنا دیا ہے، کوئی گروپ بنا دیا ہے، تو کیونکہ آپ نے کئی لوگوں کو ایک بنا دیا ہے، تو لہٰذا اس لفظ کو، اس کام کو توحید سے متصف کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ ایک بنانے کے معنی میں نہیں ہے
جی,
کیونکہ یقیناً اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے بنانے سے ایک بن جائے.
سبحان اللہ.
لہٰذا اللہ کی ذات ایک پہلے سے ہے
جی,
اور اس مسئلے میں یعنی اللہ کی ذات کے حوالے سے جب ہم توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک جاننے کے مطلب میں جی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کو ہم ایک جانیں تو اس کو بولتے ہیں توحید. اب یہ توحید ممکن ہے مختلف صفات سے متصف ہو جائے.
جی
ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں توحید ذات سے متصف ہو رہی ہے
جی,
تو آپ کہتے ہیں توحید ذاتی. جب کہتے ہیں توحید ذاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات ایک ذات ہے.
جی
اب اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ اس طریقے سے اس چینل کے اندر, اس پروگرام کے اندر پیش کریں گے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں توحید صفاتی تو اس کا مطلب, اس کا معنی تھوڑا بدل جاتا ہے. اگر ذات کے مسئلے میں ہم کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا ایک ذات جاننا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے
جی,
خدا کی ذات ایک ہے. لیکن صفات کے مسئلے میں یہی مطلب تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے
جی.
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت ہے, بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی ذات ایک ہی ہے.
سبحان اللہ.
اور اگر اس سے دوسری چیزوں کو ہم متصف کرتے ہیں جیسے عبادت ہے, جیسے افعال ہے, تو اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقام پر بیان کیے جائیں
جی.
یہ اصل توحید کے معنی کے حوالے سے. لیکن جو سوال آپ نے کیا کہ توحید کی بحث کا مقام کہاں پر ہے
جی,
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ کریں اس بات پر کہ توحید کا مقام وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ اصل وجود خدا کو قبول کر چکے ہوں.
سبحان اللہ.
یعنی ایک مرتبہ ممکن ہے کہ انسان اللہ کے وجود کا منکر ہو
جی,
کہے کہ کوئی اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں, جیسے کہ بہت سی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں, بگ بینگ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے, اپنے آپ سے دنیا وجود میں آ گئی. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, آپ اس سے سامنے والے سے گفتگو کرتے ہیں استدلال کے ذریعے سے, جو براہین لے کے آتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ سامنے والے کے لیے ثابت کر دیتے ہیں
جی
کہ نہیں ایک خدا ہونا چاہیے
جی,
چاہے وہ نظم کے اعتبار سے آپ کہیں کہ دنیا میں ایک طریقے کی نظم موجود ہے لہٰذا کوئی ناظم ہونا چاہیے, یا مخلوقات کو دیکھتے ہوئے کہیں خالق ہونا چاہیے, تو لہٰذا آپ ایک وجود کو ثابت کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک اللہ ہونا چاہیے
جی.
اب یہ بات اٹھتی ہے کہ جو اللہ ہے کیا وہ ایک ہے یا وہ کئی ہے.
بہت خوب.
تو یہاں پر توحید کی گفتگو آتی ہے کہ اگر وہ ایک ہے تو وہ ایک کیوں ہے, اور ایک ہے تو کس معنی میں ایک ہے
جی.
تو یہ توحید ذاتی کے حوالے سے
جی. اور جیسا کہ آپ نے توحید ذاتی کو بہترین طریقے سے پیش کیا, اور یہ ہم یہاں پر چلیں گے جو ہمارے یہاں پر بزرگان بیٹھے ہیں, میں ان سے چاہوں گا کہ وہ بھی یہاں پر سوال کریں اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائیں. تو سب سے پہلے میں آپ ظاہراً سوال کرنا چاہتے ہیں, ایک آپ کا تعارف اور پھر اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر رضوی ہے, اور میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ چونکہ موضوع توحید ذاتی سے ہیں, تو اکثر ہم کہتے سننے میں آیا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے, ایک کیوں ہے, کیونکہ اکثر جواب یہ آتا ہے کہ خدا اگر دو ہوں گے تو ان میں جھگڑا ہوگا, یا چونکہ جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو سکتا ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک معاملہ کر لے, وہ آپس میں جھگڑا نہ کرے
جی,
تو کیوں دو نہیں ہو سکتے
جی. جیسا کہ آپ نے سوال جی سنا جی قبلہ,
بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. بہت ہی اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ دو اللہ ہوں, دو الہ ہوں, اور وہ آپس میں طے کر لیں کہ بھئی لڑائی نہ ہو, کسی ایک خاص کام پہ آپس میں توافق کر لیں, متفق رہیں, اس کے حوالے سے جو دلیل قرآن کے اندر موجود ہے اور جو آیت موجود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ یعنی ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو اس دنیا میں فساد ایجاد ہو جاتا. اس کو برہان تمانع یا برہان تنازع کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی دو توضیحات, دو وضاحتیں پیش کی جا سکتی ہیں. پہلی وضاحت یا پہلی تبیین یا پہلا ایکسپلینیشن جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اس دنیا میں اگر دو خدا ہوں گے تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ایک کہے گا میں ابھی دن لانا چاہتا ہوں, دوسرا کہے گا نہیں میں ابھی رات لانا چاہ رہا ہوں. تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا, ایک ٹائم کے اوپر دن اور رات تو آپس میں نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر اختلاف و تنازع اور آپس میں مشاجرہ ہو جائے گا, مشکل پیش آ جائے گی, لہٰذا دو خدا نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس پہ اعتراض وارد ہے, اعتراض ہوتا ہے کہ اگر دو خدا ہوں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں, کہیں کہ بھئی ہم ایک ہی چیز کے اوپر, اگر تم کہہ رہے ہو اس ٹائم کے اوپر دن رہے گا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ دن رہے, اگر تم کہہ رہے ہو کہ رات رہے تو ہم کہیں گے رات رہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں, ایک مقدمتاً دو چیزیں پیش کرنا بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر ترجیح بلا مرجح نہیں ہوتی.
جی,
میں کوشش کروں گا الفاظ کو فلسفی الفاظ سے لے کر عوامی الفاظ تک کے پہنچاؤں. ترجیح بلا مرجح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے, شخص کی مثال نہیں دیتے ہیں, ایک ترازو کی مثال دیتے ہیں, اگر ایک ترازو کے دو پلے ہیں اور اس پہ کچھ بھی نہ رکھا ہو تو کیا کوئی پلہ خود بخود نیچے آ سکتا ہے؟
نہیں,
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, کوئی بھی اگر ترازو ہے اور اس کا ایک پلہ نیچے آ رہا ہے تو ضروری ہے کوئی نہ کوئی وزن اس کے اوپر رکھا جائے, تبھی وہ نیچے آئے گا, ورنہ وہ آپس میں ایسے ہی برابر رہیں گے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ رابطہ کہ جو مخلوق اور خالق کے درمیان ہے, یعنی کریٹر اور کریچر کے درمیان ہے, اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جو صحیح نظریہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خلق کر رہا ہے تو جس چیز کو خلق کرنے جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے موجود تو نہیں ہے. خلق الاشیاء من العدم, اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو خلق کیا کہ اس سے پہلے کوئی چیز ویسی موجود نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ اگر انسان خلق کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اور اس کو وہ انسان بنائے دے رہا ہے, نہیں نہیں, انسان ایجاد کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بنا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ پہلے سے ہے, اس کو فرشتہ ہونا اس کو دیے دے رہا ہے. میں آپ سے سوال کروں, یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی بنایا پھر اس کو گیلا بنایا؟ یعنی پانی ایجاد کیا. کیا اللہ تعالیٰ نے نمک بنایا پھر اس کو کھٹاس یا اس کے اندر نمکین پن دیا؟ یعنی نمک ایجاد کیا, نمک خلق کیا. تو آپ کا جواب ہوگا نہیں, شروعات سے اس نے پانی خلق کیا ہے, اس کے اندر پانی کا گیلا پن جو صفت ہے اس کو الگ سے نہیں رکھا ہے. لہٰذا جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ شروع سے وہی مخلوق خلق ہوتی ہے, انسان وہی انسان خلق ہوتا ہے, جانور وہی جانور خلق ہوتا ہے. تو اب جو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا رابطہ یہ ہے کہ وہ ابتدا سے ویسے ہی خلق ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں رابطہ ربط. یعنی وہ وجود جو خلق ہونے جا رہا ہے, وہ موجود, وہ عین ربط ہے. یعنی وہ الگ سے کوئی چیز پہلے سے نہیں تھا کہ اس کو بعد میں آ کے وجود عطا کیا جائے, بلکہ عین وجود وہی وجود. البتہ یہاں پہ کچھ توضیحات ہیں لیکن میں الفاظ کیونکہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے توضیحات کی ضرورت پڑے گی, لہٰذا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ خالق کون ہے, مخلوق کون ہے, عطا کس چیز کی جا رہی ہے اور وہ فعل عطا کیا ہے. یہ چار چیزیں یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دو مقدمے جو آکسن نے پیش کر دیا ہم نے, کہ وہ چیز جو خلق کی جا رہی ہے وہ عین خلق ہے, یعنی جو جس کو خلق کرنے جا رہے ہیں تو پہلے سے کوئی چیز نہیں تھی, اور دوسری چیز کیا تھی, ترجیح ہے بلا مرجح کہ ترازو کو دو پلے خود بخود نیچے نہیں جاتے ہیں.
جی,
اب نتیجہ نکلتا ہے آپ کے جواب کا کہ اگر ایک اللہ, اگر ہم فرض کر رہے ہیں دو خدا اس دنیا میں موجود ہو, اب اگر ایک اللہ ایک کسی چیز کو خلق کرنے جا رہا ہے تو جب وہ خلق کر رہا ہے تو وہاں پہ کوئی چیز تو پہلے سے نہیں تھی.
جی,
کہ جس کے اوپر دونوں کہیں کہ ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں گے, نہیں, یہی خلق کرنے جا رہا ہے. تو لہٰذا وہ چیز پہلے سے وہاں موجود نہیں تھی. تو اب یہ جو خلق کرنے جا رہا ہے, مثال کے طور پہ انسان خلق کرنا ہے, اب یہ پہلا خدا خلق کرنے کے لیے انسان کو آگے بڑھ رہا ہے. تو اب یہاں پر کیونکہ پہلے سے کوئی چیز تو ہے نہیں جس پہ آپ آ کر کہیں کہ ہم نے متفق ہو گئے ہیں اس کے اوپر, نہیں, جب یہ خلق کرے گا تب انسان وجود میں آئے گا.
جی,
اب سوال یہاں پر یہ کہ خلق کیسے کرے گا جب ترجیح بلا مرجح محال ہے. اب دو خدا کو ہم نے فرض کر لیا ہے, ان دونوں میں سے کون آگے بڑھے گا؟
جی, اور یہاں پر جو آپ نے اشارہ کیا اور بہترین اشارہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہیں پہ ہم بات کو روکتے ہوئے ایک بریک لے لیں. ناظرین, ہماری گفتگو یہاں پر جاری ہے مگر ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
Thank you.
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے توحید ذاتی کے حوالے سے, اور چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں. جو سوال ہمارے یہاں پر حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تھا رضوی صاحب نے, ہم اس سوال کو جواب کے لیے چلتے ہیں مولانا خدمت میں, اور بہترین طریقے سے اس کا جواب تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. قبلہ جو آپ نے سوال کا جواب شروع کیا تھا, اور چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے ہم بریک پہ چلے گئے, اس سوال کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بالکل اس طریقے سے پیش کر دیں کہ ہمارے ناظرین آج اس سوال کے جواب کو پالیں.
جی, مشکل یہ ہوتی ہے کبھی کبھی جب الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بہت سے مقدمات درکار ہوتے ہیں
جی,
کہ جو چھوٹے سے پروگرام میں سب مقدمات پیش نہیں کیے جا سکتے ہیں, لہٰذا کبھی گفتگو تھوڑی سی,
اور چونکہ موضوع بھی ایک ٹف ہے تو لہٰذا اتنی آسانی سے بیان نہیں,
لہٰذا ہم لوگ گفتگو جو یہاں پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جا کر اس ان سب ٹاپکس کے اوپر اور جا کے مطالعہ کریں گے اور تفصیل سے ان چیزوں کو پڑھیں گے تاکہ ان کے لیے باتیں اور واضح ہو جائیں. خلاصے کے طور پہ آ کر ہم اس بات کو بیان کر دیں کہ جو دلیل توحید ذاتی پہ دی جاتی ہے, مختلف دلیلیں ہیں, ان میں سے ایک دلیل, دلیل کا نام ہے دلیل تمانو.
جی,
تمانو کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جھگڑا کرنا. اگر دو خدا ہوں گے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا.
جی,
اس کی ایک تفسیر, اس کا ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان کا جھگڑا اس بات پر ہوگا کیا کرا جائے اس کام کو یا نہ کیا جائے.
جی,
یا کیسے کیا جائے. دوسرا, اس کی دوسری وضاحت یہ ہے, دوسرا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ نہیں, ان کا اصل جو ان کی خلقت ہے یعنی وہ جو تخلیق کرنے والے ہیں موجودات کی, مخلوقات کی, اس کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جائے گا کہ پہلے کون کرے. اور کیونکہ ترجیح بلا مرجح محال ہے, کیونکہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی لیول میں ہیں, تو آگے پہلے کون بڑھے یہ ممکن نہیں ہے طے کرنا, اس لیے دو خدا کا ہونا ہی ممکن نہیں. اور بھی دلیلیں ہیں, بہرحال اگر ہمارے ناظرین جا کر مراجعہ کریں گے کتب کی طرف, اور الحمدللہ اس وقت تمام زبانوں میں یہ کتب موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ پوری توضیحات, یہ وضاحتیں موجود ہیں, اور ان کو اگر پڑھیں جا کر تو ان کے لیے یہ بات اور واضح ہو جائے گی.
اور جی, یقیناً جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور یہ چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم توحید کو یہ کہیں کہ دونوں آپس میں کمپرومائز کر لیں اور سمجھوتا کر لیں, خود سمجھوتا بھی ایک طریقے کا احتیاج ہے, اور خدا کی صفت یہ ہے کہ اللہ الصمد, اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, تو یقیناً یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ انسان محتاج بن جائے اور ذات محتاج ہو جائے, اور ذات خداوندی کسی کی محتاج نہیں ہے. یہ سوال کا آپ نے جواب, اور میں چاہوں گا کہ یہاں پر چونکہ جب گفتگو ہو چکی ہے ہماری مفہوم توحید کے اعتبار سے, اور توحید کو آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا, میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا توحید کی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں, اور اس کے اقسام اور اس کے مراتب بھی بیان کیے جا سکتے ہیں.
جی, جیسا کہ میں نے پہلے اس چیز کا اشارہ کیا تھا کہ توحید کو ہم اس کے کئی مراتب ہیں اور کئی اقسام ہیں, الگ الگ اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. توحید کی عام طور سے چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو بہت ہی رائج ہیں قسمیں. ایک توحید ذات ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے,
جی,
یعنی احد ہے. اب آپ لوگ اگر نہج البلاغہ کی طرف مراجعہ کریں, ہمارے ناظرین اگر نہج البلاغہ کی طرف دیکھیں تو مولانا نے بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی بہترین طریقے سے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے کہ توحید ذات اور اس کے اندر جو احدیت کا مقام ہے وہ کیسا مقام ہے.
بے شک
کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے لیکن بلا عدد,
سبحان,
یعنی وہ واحد ہے کہ جس کے اندر عدد نہیں پایا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ایک تو اس کے آگے دو تین چار پانچ ہوتا ہے, لیکن ایک مرتبہ آپ فرض کریے یہ ایک ایسا ایک ہو کہ جس کے بعد کوئی دو نہ ہو.
سبحان اللہ,
فرض کیجئے یہ پورا کا پورا یونیورس جو ہے یہ بس یہی یونیورس ہو اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو, یا پوری دنیا جو ہے اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا اور نہ ہو. تو جب آپ سے کہا جائے گا ایک دنیا, تو آپ کے ذہن میں ایک عدد والا ایک نہیں آئے گا, نیومیرک نہیں رہے گا.
جی,
بلکہ آپ کہیں گے جب ایک ہی خالی دنیا ہے تو اس کے لیے دو کوئی ہے ہی نہیں.
جی,
تو پورا کا پورا یہ ایک جو ہوگا اس کو بولیں گے احد.
جی,
اللہ تعالیٰ کی ذات, البتہ یہ مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ذہن قریب ہو جائے مفہوم سے.
جی,
ورنہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے برتر و بالا ہے کہ اس کے لیے کوئی مثال پیش کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرنے کے لیے یہی تصور جو ہے کرنا پڑے گا ہمیں کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے دو ممکن نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی علت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے.
جی,
جب لامحدود ہے اس کا مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, کسی بھی جگہ پہ جا کے اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہو رہا ہے. تو آپ سوچئے جہاں تک کہ یہ ایک جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو دو کا تصور کیسے کریں گے ہم؟
بے شک.
تو یہ توحید ذات کا, ایک توحید ذات کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی. اس کے علاوہ توحید افعالی ہے. توحید افعالی کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فعل ہیں, جتنے بھی کام ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی کام اس دنیا میں ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام کام جو اس دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں.
بے شک. اور جو آپ نے توحید کے مراتب کے حوالے سے یہاں پر آپ نے اشارہ کیا, اور چاہے ذات کی ہو یا افعال کی ہو, اور اب یہ چونکہ وقت ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے حاضرین میں سے بھی چاہیں گے کہ آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں, جی اپنا تعارف اور جو آپ سوال مولانا سے کرنا چاہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حیدر حکیم ہے اور آج کے موضوع کے حوالے سے میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ انسان جب بھی قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن میں خداوند بزرگ کو ہمیشہ مہربان کریم پایا جاتا ہے, مگر اسی قرآن میں بعضی جگہوں پہ خداوند متعال یہ فرماتے ہیں کہ مطلب ان کی بخشش کے دائرے میں اگر آپ بخشش مانگے تو ہر چیز, ہر گناہ کی بخشش مل جائے گی ماں سوائے شرک کی. تو شرک میں ایسا کیا ہے, اس گناہ میں ایسا کیا ہے کہ مطلب یہ بخشش کے اس دائرے سے باہر آ جاتا ہے؟
جی ہاں, جیسا کہ آپ نے دیکھا سوال کی, یہ واقعاً جہاں پہ پروردگار عالم نے ہر جگہ پہ اپنی رحمانیت کا ذکر کیا, لیکن اگر کوئی بندہ مشرک ہو جائے تو اس مشرک کی معافی نہیں, باقی کوئی بھی گناہ وہ اللہ معاف کر سکتا ہے, تو کیا یہ شرک میں جانے کے بعد کیا اللہ کی رحمانیت ختم ہو جاتی ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کے حوالے سے کسی کو معاف نہیں کرے گا, اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ ہو بشرطے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. بہت ہی اچھا سوال ہے, بہرحال بہت اچھا بنا کے پیش کیا ہے آپ نے کہ خدا کی رحمانیت ایک طرف ہے اور عدم غفران شرک ایک طرف ہے. تو دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم ایک اگر چھوٹی سی مثال لے لیں, سامنے کی بات لے لیں, آپ کسی کمپنی والے کے پاس جائیے اور اس سے یہ کہیے کہ ہمیں 5 روپے کی ضرورت ہے, ہمیں 5 روپے دے دیجیے, تو وہ آپ کو فوراً 5 روپے نکال کے دے دے گا. مخصوصاً اگر آپ اس کی تعریف کر دیں کہ بھائی آپ کی کمپنی بہت اچھی ہے اور مثال کے طور پہ یہاں پہ مینجمنٹ بہت اچھا ہے, یہاں کے جو کام کرنے والے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, لیکن ایک دم سے آپ فرض کریے آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے 5 روپے چاہیے ہیں, لیکن میں آپ کو کمپنی کا سی او مانتا ہی نہیں ہوں, میں آپ کو کمپنی کا مالک مانتا ہی نہیں ہوں.
جی,
جو خود مالک ہے اسی سے جا کے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی پوزیشن کو اس کی مالکیت کا انکار کر دے رہے ہیں کہ آپ مالک ہیں ہی نہیں.
جی,
یہ مثال کے طور پہ اگر اس نے پوری کمپنی خود ہی بنائی ہے, آپ کہیں آپ نے تھوڑی نہ بنائی ہے کمپنی, یہ کمپنی آپ نے اگر بنائی ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں.
جی,
لیکن پھر بھی مجھے 5 روپے دے دیجیے. یا اسی طریقے سے آپ کہیے کہ یہ جو آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں, تدبیر کر رہے ہیں, مدبر ہیں آپ, یہ آپ کی تدبیر میں کوئی کمال نہیں چھپا ہوا ہے, لیکن پھر بھی آپ مجھے 5 روپے دے دیجیے. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ آج کے زمانے میں کیا کوئی ایسا کام کرے گا کہ ہم اس کمپنی میں جا کر, اسی کمپنی میں جہاں پر وہ بہترین تدبیر دکھا رہا ہے, اسی کمپنی میں جس کو اس نے خود بنایا ہے, اسی کمپنی جس کا وہ خود مالک ہے,
جی
آپ اس سے کہیں جا کر کہ میں آپ کی یہ 3 صفتوں کو نہیں مانتا ہوں, لیکن پھر بھی آپ مجھے 5 روپے دے دیجئے, تو کیا وہ دے گا؟ جب ہم جیسے عام انسان اس کام میں آ کر ایسا نہیں کریں گے, تو لہٰذا خداوند کے حوالے سے بھی یہی بات صدق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مدبر ہے یعنی رب ہے, اللہ تعالیٰ الہ ہے یعنی جو جس کی پرستش, جس کی عبادت کرنا سزاوار ہے. اب اگر اس کا مجموعہ ہے توحید, یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ذات مانی, کیونکہ ایک ذات ہے اور سب کچھ وہیں سے شروع ہو کر وہیں پر ختم ہو رہا ہے, سب چیزوں کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے, سب چیزوں کو خلق اس نے کیا ہے, تو اب جب سب چیزوں کی جو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں, اس کا مجموعہ ہے, اس کا نام ہے توحید, آپ اسی کو اگر انکار کر دیں اور پھر کہیں مجھے معاف کر دو, تو اللہ تعالیٰ کہاں سے معاف کر دے گا؟ کیونکہ ہر جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اب یہاں پر ہم سامنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقام کا انکار کرے دے رہے ہیں, ہم اس کی الوہیت کا انکار کر دے رہے ہیں, اس کی ربوبیت کا انکار کرے دے رہے ہیں, اور پھر آگے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اس چیز کے لیے بخش دو, تو ظاہر سی بات وہ نہیں بخشے گا. لیکن دوسرے گناہوں میں ممکن ایسا نہ ہو, وہ گناہ کہ مثال کے طور پہ کبھی اس نے کوئی احکام میں سے کوئی عمل چھوڑ دیا ہے, کبھی نماز قضا ہو گئی ہے بھولے سے, کبھی روزہ چھوٹ گیا ہے بھولے سے, اب یہاں پہ آ کے ایک مرتبہ انسان معافی مانگتا ہے, کہتا ہے مجھے معاف کر دو, تو یہاں پر اس کے مقام کا انکار تھوڑی نہ کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا مقام نہیں مانتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دے, نہیں ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے نہیں, میں تیرا مقام مانتا ہوں, تو میرا معبود ہے, تیری عبادت ہی کرنا چاہیے تھی لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے
جی,
تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ فلسفہ, یہ فلسفی اس چیز کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے
جی,
کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام یعنی اصلی ترین مقام جو اللہ کا ہے اس کا انکار کر دے رہے ہیں آپ. لیکن دوسرے گناہوں کے اندر ایسا نہیں ہے, لہٰذا وہ گناہ کے جو جن کی جن کا رجوع جن کی پلٹ اس چیز کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیں
جی,
تو وہ گناہ بھی معاف نہیں کیے جاتے.
بے شک اور آپ نے جو جواب دیا اور یہاں سے کہ ورنہ دنیا میں عطا کرنے کے لیے تو اللہ جب موسیٰ کو دیتا ہے تو فرعون کو بھی دیتا ہے, لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ دنیاوی رزق ہم ہر طریقے سے دیں گے چونکہ ایک خالق ہے, لیکن آخرت میں مشرکین کو مغفرت نہیں دیں گے. اور بہترین جواب دیا اور آپ نے. اور یہاں پر چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, آج کی نشست ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے بہترین سوالوں سے ہمیں ہمارے ناظرین کو ان کے جوابات سے آراستہ کیا اور ان کو ان جوابات مہیا کرائے. ہم آپ کے تمام بزرگان کے شکر گزار ہیں. قرآن کریم نے ہر چیز کو پیش کیا اور ہر چیز کو ہمارے سامنے ذکر کیا. ضرورت ہے ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کی. آخرت میں شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں عمل کر لے تاکہ آخرت کی شرمندگی سے بچ جائے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, خوش رہیں, خوشحال رہیں, اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.